أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال الامام حسين بن علي عليه السلام وقد بعثت رسولي اليكم بهذا الكتاب وانا ادعوكم الى كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه واله فان السنه قد اميتت وان البدعه قد احيت وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ درود پڑھیے محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام مقدس کربلا میں مدینہ سے ظالم فاسد حکومت اور حکمران کا انکار کیا، اس کی بیعت کا انکار کر کے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے بلایا اور مدینہ کو چھوڑا اور مکہ تشریف لے گئے۔ اعلان قیام کے بعد امام نے فقط ایک شب مدینہ میں بسر کی اور فوراً مدینہ سے نکل پڑے۔ مدینہ سے نکلتے ہوئے جب امام علیہ السلام کو ولید نے بلایا اپنے دربار میں، ولید ابن عتبہ نے امام علیہ السلام کو، کچھ ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ خطر ہے، یزید کا گورنر آپ کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے، اپنے دفتر میں بلا رہا ہے، اور چونکہ وہ آپ کے دشمن ہیں، یزید نے یہ خط لکھ کے والی مدینہ سے چاہا ہے کہ دو راستے ہیں، یا حسین کی بیعت بھیجو یا حسین کا سر بھیجو۔ امام علیہ السلام نے، اور سب کو توقع بھی تھی کہ وہ روح جو اللہ نے حسین کے نام سے بنائی ہے اس کے اندر ظلم کے سامنے تسلیم ہونا اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، نہ خوف کی وجہ سے، نہ ڈر کی وجہ سے، نہ مصلحت کی وجہ سے، اس روح میں اللہ نے فقط عزت رکھی ہے، اور سید الشہداء کو اللہ تعالی نے اپنی عزت کا مظہر بنایا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات عزیز ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی ذات میں اللہ نے عزت کو اس طرح سے سمو دیا کہ حسین مجسمہ عزت بن گئے۔ عزت کا مطلب اردو میں یا ہمارے معاشرے کے اندر احترام کے معنی میں ہے، یا دوسروں کی نگاہوں میں انسان کا ایک بڑا مقام بن جائے، اس کو ہم عزت کہتے ہیں۔ عزت اللہ کا نام ہے، عزیز اور صفت ہے اللہ کی، اللہ رب العزت ہے۔ عزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے قریب ذلت نہ جا سکے، ذلت جس کے اندر نہ جا سکے، پستی جس کے اندر نہ جا سکے، گھٹیا پن جس کے اندر نہ جا سکے، فرومائیگی جس کے اندر نہ جا سکے، دناعت نہ جس کے اندر جا سکے۔ عزیز وہ ہوتا ہے جس کے اندر ستمگری نہ ہو، جس کے اندر ظلم کرنا نہ ہو، اور عزیز وہ ہوتا ہے جو ظلم جیسی قباحت سے پاک و منزہ ہوتا ہے اور ظلم کو قبول کرنے جیسی قباحت سے بھی منزہ ہوتا ہے، ظلم پذیر بھی نہیں ہوتا، ستم پذیر بھی نہیں ہوتا، ستم گر بھی نہیں ہے اور ستم پذیر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ خدا کی ذات ظلام للعبید نہیں ہے، ذرا برابر ظلم اللہ کی جانب سے کسی بندے کے اوپر روا نہیں رکھا جائے گا۔ اور خدا کا یہ بھی فرمانا ہے کہ بندگان خدا بھی نہ ظالم بنے نہ ظلم پذیر بنے، ظالم حاکم نے، ظالم حکمران نے اقتدار کے نشے میں مست ہو کر اور شہوتوں کے اندر ڈوب کر امام عزت کو پیغام بھیجا اپنے گورنر کو، والی کو، کہ یا حسین تسلیم ہو جائیں، بیعت کر لیں، یا حسین کا سر بھیجا جائے۔ اس دھمکی کے ساتھ والی مدینہ نے امام علیہ السلام کو طلب کیا کہ آپ سرکاری دفتر میں آ جائیں، یزید کے گورنر کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ امام علیہ السلام نے بنو ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ مجھے اس نوعیت کے پیغام سے، اس وارننگ سے یہ لگا ہے کہ شام میں کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے، ان کا حاکم، ان کا بادشاہ مر گیا ہے اور اس کی جانشینی کا مسئلہ انہیں درپیش ہے، اس لیے انہوں نے اس انداز سے مجھے سرکاری دفتر کے اندر طلب کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے آمادگی کی، حاضر تیار ہوئے کہ میں جاؤں والی کے سامنے پوچھوں کیا چاہتا ہے، لیکن معلوم تھا پہلے سے کہ کیا چاہتا ہے۔ بنو ہاشم کے جوانوں کو آمادہ کیا اور انہیں فرمایا کہ میں جب والی کے دفتر کے اندر جاؤں آپ باہر رہنا، وہاں پر والی مدینہ ولید کا سیاسی مشاور بھی موجود تھا اور اس سیاسی مشاور نے، مروان نے، والی کو یہ تلقین کی کہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا اور جیسا تجھے امیر نے کہا ہے کہ یا بیعت یا سر، اسی ملاقات میں دونوں میں سے ایک کام ہو جائے، یا بیعت لے کر شام روانہ کر دو یا یہیں سے سر حسین جدا کر کے شام روانہ کر دو، چونکہ آپ کے لیے، سرکاری والی کے لیے، سرکاری افسر کے لیے اوپر سے مافوق نے یہ دو ہی راستے چھوڑے ہیں، یا حسین کی بیعت بھیج دو یا حسین کا سر بھیج دو۔ اس سیاسی ایڈوائزر نے یہ مشورہ دیا کہ آپ دونوں میں سے ایک کام ضرور کریے، اگر یہ موقع تم نے گنوا دیا، نہ بیعت لے سکے اور نہ سر، پھر اس کے بعد آپ یقین جان لو کہ حسین ابن علی کا مقابلہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا، اگرچہ تمہارے پاس ایک مقتدر حکومت موجود ہے۔ سید الشہداء کو یہ علم تھا کہ دونوں میں سے ایک کام ہونا ہے، آج بیعت پہ مجبور کریں گے جو ہرگز میں نے نہیں کرنی، سر کاٹنے کی کوشش کریں گے اور میری کوشش یہ ہے کہ اس طرح سر تو اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے، یہ سر خدا نے دیا ہے، اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی راہ میں کٹے گا اور خدا کی بارگاہ میں سجدے میں کٹے گا اور کٹوا بھی دیا، لیکن اس طرح سر کٹواؤں گا جس طرح اللہ چاہتا ہے، ایسے سر نہیں کٹواؤں گا جیسے یزید چاہتا ہے۔ سید الشہداء بنو ہاشم کے جوانوں کو تیار کیا اور انہیں فرمایا کہ دار الامارہ کے باہر مدینہ میں میری آواز پر کان دھرنا، جب دیکھو میری آواز اونچی ہو گئی ہے، اور رمز مقرر کی امام علیہ السلام نے کہ جب میں یہ رمز تکرار کروں تو آپ سب دفتر کے اندر آ جانا اور جان لینا کہ یہ ظالم چاہتا ہے اسی مدینہ کے اندر میرا خون بہا دے، اور اس وقت آپ نے اپنے فریضے اور وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ وہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ میں اس والی کے دفتر کے اندر بیان کیے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو جو حضرت نے تلقین فرمائی۔ پہلے بعض لوگوں نے مشورہ دیا امام کو کہ آپ نہ جائیے، چونکہ یزید کی بیعت بہت سارے اور اکابرین نے نہیں کی تھی، جیسے عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند جو اس وقت ایک بہت نمایاں شخصیت تھے، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن زبیر، زبیر ابن عوام، ان کے فرزند عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن عباس، عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا کے بیٹے نے، عبداللہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور اسی طرح بہت سارے اور اکابرین جو اس وقت مدینے کے اندر موجود تھے، صحابہ و صحابہ کے اولاد، ان میں سے کچھ نے یزید کی بیعت نہیں کی، انکار کیا۔ ان میں سے چند افراد کا مطالبہ تھا کہ انہیں بھی حاضر کر کے ان سے بیعت لی جائے، لیکن وہ اکابرین، انہیں دربار میں طلب نہیں کیا گیا، پہلے سید الشہداء کو ابو عبداللہ علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا، وہ نہ دربار میں گئے اور نہ انہیں طلب کیا گیا، انہیں حالات کا اندازہ ہوتے ہی مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ پہنچ گئے۔ یہ تین بزرگان، یہ تینوں مکہ پہنچ گئے۔ امام علیہ السلام مدینہ میں تھے اور یہ خبر امام علیہ السلام کو دی گئی کہ آپ کو طلب کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جب داخل ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری آواز پہ کان دھرنا، کہ جب میری آواز معمول سے زیادہ بلند ہو جائے اور میں وہ رمز اعلان کروں تو اس وقت آپ فوراً دفتر کے اندر آ جانا، اور جو صورتحال ہوگی اور جو اس وقت آپ کا فریضہ و وظیفہ بنتا ہے اس پر عمل کرنا آپ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انہیں جوانوں کو، چند ایک جوان تھے، زیادہ نہیں تھے، بعضوں نے تعداد لکھی ہے لیکن مستند نہیں ہے، چند جوان تھے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں: ثم صار الحسین ابن علی الى منزله ثم دعا بماء فلبس وتطهر بالماء وقام فصلى ركعتين ودعا ربه بما احب في صلاته یا بما احب في صلاته۔ امام علیہ السلام نے پانی طلب کیا اور وضو کیا، اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی، دو رکعت نماز پڑھ کے پھر خدا سے دعا طلب کی۔ فلما فرغ من ذلک ارسل الى فتيانه، اور جب دعا و عبادت سے فارغ ہوئے اس وقت فتیان نے بنو ہاشم کو طلب کیا، پیغام بھیجا کہ حاضر ہو جائیں۔ فتح جوان کو کہتے ہیں، جوان مرد کو، دلیر مرد کو، اور فتیان اس کی جمع ہے، پلورل ہے، جوانوں کو اکٹھا کیا۔ وہ عشیرت ہی، اپنے خاندان کے افراد کو اکٹھا کیا، وہ موالی ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کیا، وہ اہل بیت ہی، اور اپنے اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ فاعلمہم بشان ہی، ان سب کو جمع کر کے اپنے گھر کے اندر سید الشہداء نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا، چونکہ عام لوگ اس وقت تک یہ خصوصی خبر تھی، عام لوگ اس خبر سے آشنا نہیں تھے۔ ثم قال، پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں ولید کے دربار میں، مجھے طلب کیا گیا ہے، کونو بباب حاضر رجل، آپ دار الامارہ کے باہر دروازے پر کھڑے ہو جانا، سید الشہداء نے اس وقت فتیان اہل بیت و بنو ہاشم کو اکٹھا کیا اور اپنے موالی کو چاہنے والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں فرمایا کہ اس دروازے کے باہر کھڑے رہو، فَإِنِّي مَادٍ إِلَيْهِ، میں جا رہا ہوں والی کے دفتر و دربار میں، وَمُكَلِّمُهُ، میں اس سے جا کر بات کروں گا کہ مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے، کیوں بلایا گیا ہے، فَإِن سَمِعْتُمْ أَنَّ صَوْتِي قَدْ عَلَى، اور جب سنو کہ میری آواز معمول سے زیادہ بلند ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے، میں معمول سے زیادہ بلند آواز سے بات کر رہا ہوں، وَسَمِعْتُمْ كَلَامِي وَصِحْتُ بِكُمْ فَادْخُلُوا يَا آلَ الرَّسُولِ، اور جب میں اشارہ کروں اور بلند آواز سے بات کروں اور یہ کہوں تو اس وقت میں کہوں گا یا آل الرسول، تو آپ سارے داخل ہو جانا، وَاقْتَحَمُوا مِنْ غَيْرِ اِذْنٍ، اور پھر آ کر مجھ سے وہاں نہ پوچھنا کہ اب کیا کریں ہم، وَاقْتَحَمُوا، یہ اذن ہے میرا کہ اگر میری آواز بلند ہو جاتی ہے تو پھر سید الشہداء فرماتے ہیں پھر نہ مجھ سے پوچھنا وہاں جا کر کہ اب کیا کریں یہاں آ کر، ثم اشہروا السیوف ولا تعجلوا، وہاں پر آپ اپنی تلواریں نکال لینا لیکن جلد بازی نہ کرنا، پہل نہ کرنا، فَإِن رَأَيْتُم مَا تَكْرَهُونَ فَدَعُوا سُيُوفَكُمْ ثُمَّ اقْتُلُوا مَنْ يُرِيدُ قَتْلِي، اس کے بعد یہ دیکھنا کہ اس دفتر و دربار میں کون ہے جو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے اور قتل کے لیے تیار رکھا ہوا، بٹھایا ہوا ہے انہوں نے، چونکہ انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا دربار کے اندر، جلاد یا شمشیر زن چھپا کے دربار میں ولید میں بٹھایا ہوا تھا کہ جو ہی حسین ابن علی آئیں ہم انہیں گفتگو میں لگائیں گے، ہم انہیں باتوں میں لگا لیں گے اور یہ قاتل، یہ کلر، یہ اپنا کام کر دے گا۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ جب میں آواز بلند کروں اندر آ جانا اور پہل نہ کرنا، فقط یہ دیکھنا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی میرے قتل کا اقدام کرنا چاہتا ہے بیٹھا ہوا ہے، تم اسے وقت سے پہلے، اس کو وار کرنے سے پہلے، اس کے وار کو ناکام بنا کر اسے قتل کر دینا۔ وقال المفید، شیخ مفید نے یہ روایت نقل کی ہے، ان الولید قد استدعانی فی ھذا الوقت، شیخ مفید نے یہ ماجرا یوں ذکر کیا ہے کہ ولید نے مجھے اس رات کے وقت، چونکہ عموماً دفتروں میں رات کو نہیں بلایا جاتا، رات کے وقت مجھے ولید نے بلایا ہے، وَلَسْتُ آمِنُ أَن يُكَلِّفَنِي فِيهِ أَمْرًا لَا أُجِيبُ إِلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُون فَكُونُ مَعِي، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ حالات پر امن نہیں لگتے مجھے، ان کے ارادے اور عزائم مجھے ایسے لگتے ہیں کہ گویا یہ کچھ اور ارادہ رکھتے ہیں، فَكُونُ مَعِي، میرے ساتھ رہو، فَإِذَا دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَأَجْلِسُ عَلَى الْبَابِ، میں جب دفتر کے اندر چلا جاؤں دربار میں، آپ دروازے پہ بیٹھ جانا، فَإِن سَمِعْتُمْ صَوْتِي قَدْ عَلَى، میری آواز جب دیکھو کہ بلند ہو گئی ہے معمول سے زیادہ، فَادْخُلُوا إِلَيْهِ لِتَمْنَعُوهُ أَنِّي، اس وقت آپ اندر داخل ہو جانا اور جو چاہتا ہے ولید اسے باز رکھنا۔ اور ایسا ہی ہوا، امام علیہ السلام چلے گئے اس دربار کے اندر اور پہلے سے ان کے منصوبے کے مطابق انہوں نے اظہار کیا کہ ہمیں شام سے حکم آیا ہے، دستور آیا ہے کہ آپ نئے امیر کی بیعت کریں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے آپ کا سر مانگا ہے۔ سید الشہداء نے یہ بات سن کر انہیں جواب دیا، جواب یہ دیا کہ ان مثلی لا یوتی بیعتہ سرن، مجھ جیسا آدمی چھپ کے بیعت نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، اور آپ کو بھی مخفی بیعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، وانما احب ان تكون البيعة علانية بحضرت الجماعة. میں یہ چاہتا ہوں کہ بیعت کا کام سب کے سامنے قوم کے سامنے کروں، وہاں پر آپ آئیں بیعت طلب کریں اور میں وہاں جواب دوں آپ کو. ولیکن اذا کان من الغد ودعوت الناس الى البيع دعوتنا معاهم فيكون امرنا واحدا. خوب کل دیکھتے ہیں جب لوگ آ جائیں گے ان کے سامنے آپ بھی آ جانا، ہم بھی آ جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، آیا میں تسلیم ہوتا ہوں آپ کے سامنے یا کچھ اور کرتا ہوں. مشاور نے حکم دیا یا مشورہ دیا کہ اس وقت نہ جانے دیں، حسین کو دربار سے نہ جانے دیں، یہ موقع اور یہ فرصت دوبارہ تمہیں میسر نہیں آئے گی. جب اس نے یہ مشورہ دیا، فقال له مروان بن الحكم ولا الا ان فارقك الحسين الساعة، اگر حسین کو اس لحظے اس گھڑی چھوڑ دیا، ولم یبایع اور بیعت نہ مانگی تو نے اور نہ لے سکا بیعت، لا قدرت منه على مثلها ابدا، پھر ذہن میں رکھ لینا کہ حسین پر پھر تمہارا قابو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، حسین تمہاری گرفت سے خارج ہو جائیں گے. حتی تکثر القتل بینکم وبینہ، اور اس صورت میں ایک بڑا میدان و رن پڑے گا اور جس میں تمہاری طرف سے بھی بہت قتل ہوں گے اور ان کی طرف سے بھی. اخبس الرجل فلا یخرج من عندک حتی یبایع وتضرب عنقہ، اس نے یہ مشورہ دیا کہ حسین کو حبس کر لو، حبس روک لو، ڈیٹین کر لو، ادھر ہی پکڑ لو، روک لو ان کو، اور اس وقت تک ان کو روکے رکھو کہ جب تک بیعت نہ کریں، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو یہیں پر ان کی گردن کاٹ دو. وتضرب عنقہ. فوثب الحسین وقال یا ابن الزرقاء، اس وقت سید الشہداء غضبناک ہوئے اس مشاور کی بات سن کر، اور والی مدینہ کے سامنے اس مشاور کو خطاب کیا، یا ابن الزرقاء، اے زرقا کے بیٹے. زرقا اس کی ماں تھی، مشہور فاحشہ، یہ اس کا فرزند تھا. یا ابن الزرقاء، او زرقا کے فرزند، زرقا کے بیٹے، انت تقتلنی ام ہوا، بتاؤ تم قتل کرو گے یا یہ قتل کرے گا مجھے، ولید مارے گا مجھے یا تو مارے گا مجھے، قذبت واللہ واسمتا. امام نے فرمایا جرت نہیں ہے تیرے پاس، جھوٹ بولا ہے تو نے، دروگو ہے تو، تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں تیرے سامنے ہوں، بتا تو قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا. ویل علیک یا ابن زرقاء اتامر بضرب عنقی، فرزند زرقاء تو میری گردن مارنے کا حکم دے رہا ہے وہ مشورہ. کذبت واللہ، واللہ لو رام ذلک احد من الناس لسقیت الارض من دمہ. تجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بھی اس طرح توہین کے ساتھ مجھ سے بات کرے گا، میں زمین کو اس کے خون سے سیراب کر دوں گا. وَإِن شِئْتَ ذَلِكَ فَرُّمْ، اگر آزمانا چاہتا ہے، جی چاہتا ہے تیرا، تو اٹھ تجربہ کر، امتحان کر. ضرب انوں کی ان کنت صادقا، یہ میری گردن ہے، اٹھ تیار ہو، اگر سچا ہے تو آ دیکھ تو مجھے قتل کرتا ہے یا میں تیرا کام تمام کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ولید کو خطاب کیا، ایوہ الامیر، اے والی، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں اہل بیت نبوت ہوں. وقت کم ہے، یہ تفسیر پہلے میں کر چکا ہوں دیگر مجالس کے اندر. مومنین، یہ نقطہ بہت اعلی و عظیم ہے. سید الشہداء نے یہ نہیں فرمایا میں اہل بیت نبی ہوں، فرمایا میں اہل بیت نبوت ہوں، میں نبوت کے گھر کا ہوں، میں اہل بیت نبوت ہوں. و معدن الرسالہ، اور میں رسالت کی مادن سے ہوں، وہ مختلف الملائکہ، اور میں وہ ہوں جس کے پاس ملائکہ کا آنا جانا ہے، وہ محل الرحمہ، میں رحمت کا مقام ہوں جہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہاں سے نکل کر مخلوق تک پہنچتی ہے، وہ بنا فتح اللہ وہ بنا ختم، ہم سے دین کا سلسلہ شروع ہوا اور خاتمیت نبوت ہم پر تمام ہوئی، وہ یزید رجل فاسق، اور اے ولید تجھے پتا ہے جس کی بیعت تو مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اہل بیت نبوت ہوں، یہ کون ہے؟ یہ رجل فاسق، شارب خمر، شراب خار، قاتل النفس المحرمہ، یہ قاتل ہے، محترم نفوس کا قاتل، دہشت گرد ہے، مولن بالفسق، سر عام فسق کا مرتکب ہوتا ہے، فجور کا، ومثلی لا یبایعو لمثلے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا،
اللہم صلی اللہ محمد علی محمد،
ولیکن نصبہ و تصبہون، یہ کہہ کر سید الشہداء نے فرمایا کل کا انتظار کرو، تم بھی کل آ جانا، ہم بھی کل آ جاتے ہیں، ولقد تصبحوا نصبحوا وتصبحون وننتظروا وتنتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو کل کا، وأينا أحق بالخلافة والبيعة، کل بتا دوں گا تمہیں کہ آیا میں بیعت کا حقدار ہوں یا خلافت کا حقدار ہوں، میں امامت و ولایت کا حقدار بنایا گیا ہوں یا ظالموں کی بیعت کا حقدار بنایا گیا ہوں، مجھ سے طلب کیا کر رہے ہو، یہ کل بتاؤں گا تمہیں، آ جانا مجمع عام میں۔ سید الشہداء واپس آئے دربار ولید سے اور آ کر سب کو دعوت دی، بنو ہاشم کو دعوت دی، اکابرین مدینہ کو دعوت دی، اور شب بھر جو امام نے گزاری اور اگلی صبح وہ ساری اہل مدینہ کو آگاہ کرنے میں گزاری کہ یہ ان کے عزائم ہیں اور یہ ظلم و جنایت کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے فوراً ارادہ کیا مدینہ کو چھوڑنے کا، اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اس دعوت پر جنہوں نے لبیک کہی، مختصر قافلہ لے کر سید الشہداء ایک دن کے وقفے کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 28 رجب کو اور 3 شعبان کو 60 ہجری کو امام مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ میں شعبان سے لے کر ذوالحجہ 8 ذوالحجہ تک قیام فرمایا، اور اس قیام کے دوران سید الشہداء نے حاجیوں کو، مکہ کے مکینوں کو، زائرین بیت اللہ کو اور امت اسلامیہ سے دور و نزدیک سے آنے والے قافلوں کو، شخصیات کو، علماء کو، قبائل کے رؤساء کو، سرداروں کو، سب کو خود مل کر انہیں اپنے مقصد سے آگاہ کیا، اور جو لوگ وہاں نہیں آئے مکہ اپنے شہروں اور گھروں کے اندر تھے، جیسے کوفہ میں تھے، بصرہ میں تھے اور دور و نزدیک کے مختلف قبائل میں آباد تھے، ان کی طرف امام علیہ السلام نے قاصد بھیجے اور دعوت نامہ بھیجا اور خطوط بھیجے ان کی جانب۔ ان خطوط میں سے ایک خط اہل بصرہ کے نام لکھا امام علیہ السلام نے، جو ان ایام میں موضوع مجالس ہے عشرہ محرم کے لیے جامعہ کے اندر، یہی خط زیر باس ہے۔ اس خط کے اندر امام علیہ السلام نے بصرہ کے 5 بڑے قبیلوں کے 5 بڑے سرداروں کے نام، اشراف کے نام خط لکھا اور انہیں دعوت دی کہ آؤ دین خدا میں میری مدد کے لیے آؤ۔ یہ خط انہیں ملا، ان لوگوں نے یہ خط، پانچوں نے 5 طرح کا عکس العمل دکھایا، 3 نے یہ خط چھپا دیا، نہ اپنی قوم کو بتایا، نہ خط کی وصولی بتائی، نہ خط کا مضمون بتایا، لے کر اسے چھپا دیا۔ ایک شخص نے ان میں سے خط بھی لیا اور خط پہنچانے والا قاصد امام کا سفیر سلیمان ابن رزین قاصد کو لے کر خط کو لے کر عبیداللہ ابن زیاد جو اس وقت بصرہ کا حاکم تھا اسے جا کر تھما دیا کہ یہ حسین کا خط لایا ہے کوفہ بصرہ کے حالات خراب کرنے کے لیے اور یہ حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسانے آیا ہے. منذر ابن جارود نے وہ شخص وہ سفیر امام کا جا کر پکڑوا کے اور عبیداللہ نے وہیں دربار میں کھڑے کھڑے شہید کروا دیا اور یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں, قیام سید الشہداء کے پہلے شہید ہیں. پھر اس کے بعد عبیداللہ بصرہ چھوڑ کر کوفہ گیا اور مسلم ابن عقیل کو وہاں جا کر شہید کیا. ان میں سے ایک شخص نے, ایک قبیلے کے ایک سردار نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا مجلس کی اور اس میں امام علیہ السلام کا پیغام پڑھ کر ان کو سنایا اور اس نے بتایا کہ میں حاضر ہوں امام کا ساتھ دینے کے لیے, آپ بھی ساتھ دو اس امر میں میرا. اور اس کے قبیلے والوں نے عہد کیا اس کے ساتھ کہ جو فیصلہ تیرا ہوگا وہ ہمارا ہے اور ہم بھی نصرت حسین کے لیے تیار ہیں چونکہ تو تیار ہے. اپنے قبیلے کے سردار کی آواز پر لبیک کہی انہوں نے. اس خط میں امام علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان فرمایا, وہ مقصد جو واضح نہیں ہوا, وہ مقصد جو روشن نہیں ہوا. آج ہم اور صدیوں سے واقعہ کربلا کے بعد سلسلہ عزاداری قائم ہے و جاری ہے, اور جس طرح کربلا تلواروں اور نیزوں کے سائے میں تلواروں کی دھار کے اوپر واقع کربلا وقیام کربلا رونما ہوا, عزاداری بھی اسی مصائب اور دشوار راستے سے سلسلہ عذابی جاری رہا. آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں کتنے عزادار و کتنے پیروان امیر المومنین و عزاداران سید الشہداء پاکستان بننے سے آج تک اس ملک کے اندر صرف اس جرم میں مار دیے گئے کہ یہ عزادار حسین ابن علی ہیں. سید الشہداء جانتے تھے اس قیام میں میرا انجام کیا ہوگا, اور اسی طرح عزاداران سید الشہداء وہ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, لیکن سید الشہداء نے لوگوں کو دعوت کس طرف دی, بلایا کس طرف, کرنا کیا چاہتے تھے. آج ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں, یزید سے نفرت کرتے ہیں, یزید سے اعلان براءت کرتے ہیں, یزید سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, یزید پر نفرین کرتے ہیں اور یزیدی لشکر پر نفرین کرتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ عاشورہ و عزام مناتے ہیں اس لیے کہ یزید اور اس کی فوج نے, عمر سعد نے, عبیداللہ نے, حرملہ و شمر نے آل رسول پر ظلم ڈھایا ہے, آل رسول کو قتل کیا ہے بے دردی کے ساتھ, آل رسول کو بے گناہ اسیر کیا ہے اور بازاروں درباروں میں بے حرمتی کی ہے و حد کے حرمت کی ہے. عزادار یزید و آل یزید سے اس لیے بیزار ہے, نفرت کرتا ہے کہ یہ قاتل آل رسول ہیں. اب ہم سید الشہداء سے پوچھیں کہ مولا آپ کیوں یزید کے مخالف ہیں, آپ کیوں یزید سے نفرت کرتے ہیں, آپ کیوں یزید کو برداشت نہیں کرتے, آپ کا یزید کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ چونکہ اس وقت تک یزید نے آل رسول کو قتل نہیں کیا تھا. جب سید الشہداء نے یزید سے نفرت کا اعلان کیا, جب سید الشہداء نے فرمایا مثلی لا یبایع لمثلی, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, اس وقت تک یزید نے کسی آل رسول کے فرد کو قتل نہیں کیا تھا. کیوں امام حسین علیہ السلام دشمن تھے اس کے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام امت کو بھی دعوت دے رہے ہیں اس فاسد حکمران کو آ کر رد کرو, یہ تمہارا امیر بننے کے قابل نہیں ہے, لائق نہیں ہے, امت اسلامیہ کی شان زیادہ ارجمند و بلندتر ہے اس سے. کیوں سید الشہداء نے یہ اقدام کیا؟ اس لیے سید الشہداء نے نہیں کیا کہ یہ ہمارے خاندان کا دشمن ہے، یہ اس کے ساتھ ہماری خاندانی دشمنی ہے، بلکہ سید الشہداء نے فرمایا کہ میں یزید کا دشمن ہوں اس لیے کہ یہ دین خدا کا دشمن ہے، یہ کتاب خدا کا دشمن ہے، یہ سنت رسول کا دشمن ہے، اور میں کتاب خدا کو بچانے کے لیے نکلا ہوں، سنت رسول کو بچانے کے لیے نکلا ہوں. اے اہل بصرہ، خاندانی جنگ نہیں ہے میری یزید کے ساتھ، یہ دین کا دشمن ہے، اور میرا فریضہ ہے میں دین کے دشمن کے مقابلے میں خود بھی قیام کروں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دوں. اب میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ یزید نے کیا کیا اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے اس خط کے اندر لکھا کہ اب میں اپنا سفیر آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، اپنا پیغمبر آپ کی طرف بھیج رہا ہوں جو میرا پیغام آپ تک پہنچائے گا. آپ نے اگر میرا ساتھ نہ دیا تو یزید کے سامنے آپ کو تسلیم ہونا ہے. وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِ، رسول قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، اصطلاح میں رسول اللہ کی طرف سے اس ہستی و شخصیت کو کہا جاتا ہے جسے منصب نبوت و رسالت عطا کیا گیا ہو، جو اللہ سے شریعت لے کر امت تک پہنچائے، بندگان خدا تک پہنچائے. یہ اصطلاحی معنی ہے رسول کا. اصطلاح میں علم کلام یا شریعت کی اصطلاح میں رسول اس خاص ہستی کو کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں، عربی لغت میں رسول اس کو کہتے ہیں جو پیغام لے کر جا رہا ہو، جو کوئی بھی پیغام لے کر جائے وہ رسول ہے. اس لیے سید الشہداء اپنے سفیر کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا قاصد بھیج رہا ہوں پیغام دے کر اہل بصرہ کے نام. وقد بعثت، میں نے بھیجا ہے رسولی، اپنا سفیر و قاصد، الیکم بہذا الکتاب، یہ خط دے کر میں نے اسے بھیجا ہے تمہاری طرف. وانا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف اور سنت رسول اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. توجہ فرمانا عزاداران سید الشہداء، عزا عاشورہ کا تسلسل ہے، عاشورہ کا تسلسل ہے. عاشورہ امام حسین کی برسی کا نام نہیں ہے، چونکہ امام نے ہمیں حکم دیا کہ جس سرزمین پر رہتے ہو وہ سرزمین تمہارے لیے کربلا ہونی چاہیے، اور جس دن میں زندگی گزار رہے ہو وہ یوم تمہارے لیے عاشورہ ہونا چاہیے. کل ارض کربلا و کل یوم عاشورہ. امام حسین کی برسی نہیں ہے جو عقیدت احترام سے منا کے پھر اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. نہ عزیز من، عزاداری پیغام سید الشہداء کو دنیا تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا، اور آپ عزادار سفیر حسین ہیں، آپ در حقیقت اس زمانے کے سلیمان رضیم بنے جن کا کام قوم کے اشراف تک پیغام پہنچانا سید الشہداء کا، کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا. وہ مقصد ہم نے نہیں بتایا، لوگوں نے سمجھا عزاداری رسومات کا نام ہے اور رسومات ان کو پسند نہیں، لہذا عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں. کیوں ہوتی ہے؟ سڑکوں پہ کیوں ہوتی ہے؟ گھروں میں کیوں ہوتی ہے؟ پابندی لگا دیں، اس کو ختم کر دیں. نہ عزیزان من، سید الشہداء جب مدینہ سے نکلے اپنے بھائی کو وصیت نامہ دے کر آئے، اور اس وصیت نامے میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وصیت نامہ ہے حسین ابن علی کا بھائی کے پاس اور تمام شیعوں کی طرف اور تمام دوسرے لوگوں کے لیے. میں کیوں نکل رہا ہوں؟ لا اخرج، لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں شر پھیلانے، تفرقہ پھیلانے، نہ امنی پیدا کرنے، نقض امن کے لیے نہیں نکلا ہوں، نہ شر کے لیے، نہ ظلم کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں نکلا. لم اخرج اشر ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. ظالم و مفسد و شر پھیلانے والا و حرج و مرج پیدا کرنے والا نہیں ہوں میں. میں کس لیے نکلا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. عزاداری تسلسل قیام حسین ابن علی ہے، اور عزاداری کا مقصد وہی ہے جو حسین ابن علی کے قیام کا مقصد تھا. اس مقصد کو احیاء کرنا، زندہ کرنا، یہ سید الشہداء کا مقصد ہے. عزاداری شر پھیلانے کا نام نہیں، عزاداری نقض امن کا نام نہیں، عزاداری لوگوں کے دل آزاری کا نام نہیں، عزاداری تفرقہ پھیلانے کا نام نہیں، عزاداری لوگوں کی زندگیوں میں مزاحمت کا نام نہیں، کسی کے حقوق کے پائمال کرنے کا نام نہیں. عزاداری حقوق کے پائمال کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقوق کی پائمالی کے خلاف قیام ہے. پانی تو ہر انسان کا حق ہے، نہ صرف ہر انسان کا حق ہے بلکہ ہر ذی روح، ہر جاندار کا حق ہے، ہر پودے اور کھیت کا حق ہے کہ اللہ نے پانی نازل کیا، ان کو سیراب کیا جائے، ان کو پانی سے محروم نہ کیا جائے. لیکن اس بنیادی حق سے یزید نے اور اس کی فوج نے امام حسین آل رسول کو محروم کیا. امام حسین نے امام حسین نے کسی کو کسی کے بنیادی حق سے محروم نہیں کیا، کسی کو محروم نہیں کیا، کسی کے حق پہ تجاوز نہیں کیا. عزاداری دوسروں کے حقوق کو پائمال کرنے کا نام نہیں ہے. سید الشہداء کا فرمان ہے، میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں. عزاداری کرنے والے کو پتا ہونا چاہیے کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیوں اتنا اصرار ہے عزاداری کے اوپر، کیوں مصر ہے عزادار کہ یہ کام ہو. سید الشہداء کو بھی لوگوں نے مشورے دیے کہ آپ، حالات مناسب نہیں ہیں، آپ ابھی قیام نہ کریں، آپ یہ خروج روک دیں، آپ مکہ میں بیٹھ جائیں، آپ مدینہ میں بیٹھ جائیں. لیکن سید الشہداء کا اصرار تھا. کیوں اصرار تھا؟ اس خط کے اندر امام علیہ السلام نے وہ اصرار، وہ سر اپنا بیان کیا ہے کہ لوگوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف بلا رہا ہوں. فَإِنَّ السُنَّتَ قَدْ اُمِیتَتْ. سنت مار دی گئی ہے، سنت مٹا دی گئی ہے، سنت رسول محو ہو چکی ہے. وَإِنَّ الْبِدْعَتَ قَدْ اُحْيِيَتْ. اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے. بدعت من گھڑت چیز کو کہتے ہیں جو خود بنا لی گئی ہو، خود ساختہ، عوام ساختہ، جو لوگوں نے خود بنا لی ہو، لوگوں نے بنا لی ہو، ان کے علماء نے بنا لی ہو، ان کے خطیبوں نے بنا لی ہو، ان کے سیاستدانوں نے بنا لی ہو، جو خود بناؤ گے وہ بدعت ہے، جو اللہ نے بھیجا ہے وہ دین ہے. سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ اس نظام کے اندر بدعت زندہ ہو گئی اور سنت مار دی گئی ہے. میں نے قیام کیا ہے سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے، اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور سنت کے زندہ کرنے میں اور بدعت کے خاتمے میں میرا ساتھ دو. اہل بصرہ کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن اہل بصرہ نے، جیسا میں نے اشارہ کیا، ان کے سرکردہ لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کے مطابق عمل کیا. ایک نے سفیر پکڑ کے دربار میں پیش کر کے اور اس کے بدلے میں ایک علاقے کی ریاست و اقتدار لے لیا. منذر ابن جارود نے بیت المال سے بڑا مال لے لیا. تین نے خاموشی اختیار کر لی، چپ رہے، اپنے گھر میں بیٹھے رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، نہ حسین ابن علی کا ساتھ دو، نہ یزید کا ساتھ دو. صرف ایک شخص بصرہ میں نکلا جس نے یہ پیغام امام حسین کا اپنی قوم کو سنایا، لیکن وہ قوم بھی بر وقت امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکے، اور امام حسین علیہ السلام اس قوم کے نکلنے سے پہلے شہید کر دیے گئے. جب انہیں اطلاع ملی, جب یہ نکلنا چاہا تو اطلاع ملی کہ امام شہید ہو گئے ہیں, اور وہیں پر انہوں نے سوگ برپا کیا. امام علیہ السلام کا مقصد بدعتوں کا خاتمہ و سنت کا زندہ کرنا ہے. عزاداری دین خدا کو احیاء کرنے کا نام ہے, سنت نبی کو زندہ کرنے کا نام ہے, بدعتوں کو محو کرنے کا نام ہے, بدعتوں کو مارنے کا نام ہے, بدعتوں کی مخالفت کا نام ہے. لا تعلق رہنا ایسے ماحول سے جس میں سنت نبی کی ختم کر دی گئی ہو, کتاب خدا کو نظر انداز کر دیا ہو, اور خود ساختہ من گڑھت چیزیں دین بنا کر سیاست بنا کر ٹھونس دی گئی ہو. سید الشہداء فرماتے ہیں یہیں پر ایک مسلمان کا فریضہ بنتا ہے, ایک مومن کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ خدا کے لیے قیام کرے. عزاداری اس مقدس قیام کا تسلسل ہے. عزاداری کے بارے میں غلط فہمیاں سب کے ذہنوں میں موجود ہیں, اور عزاداری اگر سمجھنی ہے سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کا مقصد سمجھیں. بے حیثیت مسلمان, یہ پاکستان مسلمین کا ملک ہے الحمدللہ, اسلام کے نام پر بنا ہے, اور تنہا ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے, اور اسلام سید الشہداء نے بچایا ہے. ورنہ بدعتیں ہوتی ہیں آپ کے پاس, سنت نہ پہنچتی آپ کے پاس, کتاب خدا نہ پہنچتی آپ کے پاس, فقط اس یزیدی حکومت کی بدعتیں دین کے نام پر آپ کے پاس ہوتی. آج اگر اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے, سنت نبی تمہارے پاس ہے, اور سنت نبی پر فخر کرتے ہو, تو سید الشہداء کا شکریہ ادا کرو, سید الشہداء کے شکر گزار رہو.
اللہم صلی اللہ محمد علی محمد.
عزاداری سید الشہداء, وہی مقصد سید الشہداء ہے. عزاداری رسومات کا نام نہیں جو لوگوں نے خود بنا لی ہوں کہ جس پر دوسرے حساس ہو جاتے ہیں. یہ فریضہ ہے تمام اہل اسلام کا, یہ فریضہ ہے تمام اہل قبلہ کا, یہ فریضہ ہے تمام کلمہ گو لوگوں کا, یہ امت اسلامیہ کا فریضہ ہے اگر اسلام سے محبت کرتے ہیں. وہ سید الشہداء نے دعوت دی اہل کوفہ و اہل بصرہ کو, لیکن فرزند رسول کی دعوت پر ایک کردار کوفی ہے, اور ایک کردار منذر ابن جارود کا ہے, اور ایک کردار ان مصلحت پسندوں کا ہے جنہوں نے امام کا پیغام سن کر انسنا کر دیا, اور کچھ کردار دوسرے لوگوں کا ہے, اور ایک کردار یزید کا, عبید اللہ ابن زیاد کا ہے کہ ہر صورت میں حق کی آواز کو کچلا جائے, طاقت کے ذریعے کچلا جائے, فوج کے ذریعے کچلا جائے, شمشیر کے ذریعے کچلا جائے, نیزے کے ذریعے سے کچلا جائے, طاقت کے ذریعے سے کچلا جائے. اور یہ طاقت لے کر آگے خاندان رسول کو آ کر محاصرہ کر لیا, گھیر لیا آ کر خاندان رسول اللہ کو. پہلا دستہ 1000 نفری لے کر حر ابن یزید رہائی آئے, اور امام کا آ کر راستہ روک لیا. جس لشکر کے اندر زیادہ خواتین ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 1000 سپاہ سے ان کا راستہ روک لیا, اور بعد میں آ کر 30,000 فوج سے ان کا محاصرہ کر لیا. جس لشکر کے اندر سب ملا کر بزرگ مسن افراد اور بچے جنگجو ملا کر 72 تن بنتے ہیں, اس لشکر کو ہزاروں کے لشکر سے آ کر محاصرہ کر لیا, پانی ان پر بند کر دیا, حقوق ان کے ختم کر دیے, اور سرکوب کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا. طاقت کا استعمال کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ حق کے خلاف جب طاقت استعمال کی جائے, حق کی خاطر گردنیں کٹ بھی جائیں, حق نہیں دبتا, طاقت پائمال ہو جاتی ہے, طاقت نابود ہو جاتی ہے, طاقت نفرت ہو جاتی, طاقت سے نفرت ہو جاتی ہے. اگر طاقت اللہ نے دی ہے اس کو حق کے مقابلے میں مت لاؤ, اگر طاقت خدا نے دی ہے اسے حق کو کچلنے کے لیے نہ لاؤ. طاقت کے ذریعے بہت کچھ کرنے کا کام ہے. پاکستان کو پرامن کرنا طاقت سے ضروری ہے, یہاں سے دہشت گردی ختم کرنا طاقت اس کے لیے چاہیے, ملک کے اندر لوٹ مار ختم کرنے کے لیے طاقت چاہیے، اس ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے طاقت چاہیے، پاکستان کے اندر اور باہر دشمن پاکستان کے بیٹھے ہیں، یہ طاقت ان کے خلاف استعمال ہونی چاہیے، پاکستان کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ طاقت ان کے خلاف استعمال ہونی چاہیے، اور عزاداری کی طاقت کو بھی استعمال کر کے ملک کے اندر امن قائم کرو۔ دہشت گرد یزیدی لشکر ہے، اور یزیدی لشکر کے مقابلے میں کبھی بھی تماشائی نہیں لڑ سکتے، یزیدیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو حسین ہی کر سکتے ہیں۔
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
تمام مومنین عزیزان، ہم نے عزاداری کو بزم سمجھا ہے، ہم نے عزاداری کو رسم سمجھا ہے، ہم عزاداری میں اس کو فریضہ سمجھ کر، اس کو اپنے لیے ایک الہی فریضہ و واجب سمجھ کر ادا نہیں کرتے، رسم ادا کرتے ہیں۔ دس دن کے بعد پرسوں سے شیعہ پھر نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی موجود نہیں ہوں گے، دس دن آتے ہیں رسم برپا کر کے پھر اپنے آپ کو تسلی دے کے چلے جاتے ہیں۔ عزیز من، یہ فریضہ ہے۔ عصر عاشور سید الشہداء کے جنگ ختم نہیں ہو جاتی، عصر عاشور پہ اختتام و وداع نہیں ہے، بلکہ عصر عاشور سید الشہداء کی قربانی کے معجزے سے اللہ کا پیغام درباروں اور بازاروں میں اور ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو تماشائی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مجالس عزا، مجالس حفظ دین ہیں، ان کا حکم آل رسول نے دیا ہے، ان کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے، حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ان کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمانا ہے، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، قتل حسین میں وہ حرارت اور تڑپ ہے جو مومنوں کے دلوں میں کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ جذبہ حسین ابن علی کا ہے، اس جذبے سے قوم و ملت کو بچا سکتے ہیں، اس جذبے کو سرکوب نہ کیا جائے مختلف چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، بہانے بنا کر۔ یہ جذبہ الہی جذبہ، خالص جذبہ، عزاداران یہ مجالس برپا کرنا، بڑی مجالس توفیق نہیں ہے، خرچے والی مجالس توفیق نہیں ہے، نہ کریں آپ، پیشہ وروں کو نہ بلائیں کہ بھاری فیسیں دینی پڑیں آپ کو، آپ خود مجلس پڑھنا بھی سیکھیں، آپ خود مجلس کے بانی بھی بنیں، آپ خود مجلس کے شرکا بھی بنیں، آپ خود مجلس کے پڑھنے والے بھی بنیں۔ مجالس کو کیوں سارا شعبہ و ہر پہلو مجلس کا وہ رینٹل بنا دیا ہے کہ کرائے پہ پڑھنے والے آئیں، کرائے پہ سننے والے آئیں، کرائے پہ ماتم کرنے والے آئیں، کرائے پہ فیسیں لے کر سب کرنے والے آئیں۔ یہ کرایہ داروں کو بنت زہرا نے نہیں سونپا یہ فریضہ، عزاداروں کو سونپا ہے، کرایہ داروں کو نہیں سونپا۔ اپنے گھروں کی زینت بناؤ، مجالس عزا کو زینت بناؤ۔ کیوں گھروں کے اندر مجلس کی جاتی ہے، کیوں حکم ہے اپنے گھروں کے اندر؟ اس لیے کہ جس گھر کے اندر، روایات میں ہے، جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر خدا کی رحمت نازل ہوگی، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں وہ لوگ توقع نہ رکھیں کہ ان کی اولاد فرمان بردار ہوگی، ان کی اولاد بندہ خدا و عبد خدا ہوگی۔ جس گھر کے اندر ذکر رسول اللہ نہیں ہوتا برکت اس گھر کے اندر سے اٹھ جاتی ہے، اور جس گھر کے اندر ذکر حسین نہیں ہوتا روح دین اس گھر کے اندر سے چلی جاتی ہے، دین کا جذبہ اس گھر سے چلا جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو سجاؤ، ذکر قرآن سے سجاؤ، اللہ کے دین کے ذکر سے سجاؤ۔ گھروں کے اندر اگر ڈیک بجے، کسی کو نہ پڑوسی کو اعتراض ہے، نہ ہمسائے کو اعتراض ہے، نہ کسی اور کو اعتراض ہے۔ گھروں کے اندر اگر ڈانس ہو، رقص ہو، مجرے ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ گھروں کے اندر حق ہے ہر ایک کا اپنے گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر، اور وہ بھی اپنا فریضہ انجام دے. آج تاسوعا ہے عزیزان من، ختم نہیں ہو جائے گا کل سلسلہ، یہ سلسلہ مجالس. ہمت کریں مومنین اپنے محلوں کے اندر، زیادہ رش بھی ضروری نہیں کہ زیادہ پبلک آئے، انتظامی کمی ہو جائے، پیسے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں، اہل محلہ کو تکلیف نہ ہو. آپ اپنے گھر کے اندر مجلس رکھیں، اہل محلہ کو دعوت دیں، اہل سنت کو ضرور ان مجالس کے اندر شریک کریں. اس لیے کہ حسین فقط شیعوں کے نہیں ہیں، حسین انسانیت کا سرمایہ ہے، حسین بشریت کی نجات کا ذریعہ ہے. یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. یہ کشتی سے کیوں محروم رکھیں ہم؟ مسلمان برادران کو، بھائیوں کو کیوں محروم رکھیں ہم؟ ان کا خوف دور کریں، ان کی جھجک دور کریں کہ ان مجالس میں کیا ہوتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے، کوئی اور ایسا کام ہوتا ہے جو مسلمین کے لیے شاید پریشانی کا باعث بنے. یہ مجالس نورانی، یہ مجالس ربانی، یہ مجالس دینی، یہ مجالس الہی، یہ مجالس دین کی بقا کی ضامن ہیں، اور یہ ثابت کریں کہ یہ دین کی بقا کی ضامن ہیں. ان مجالس کو سب تحفظ دیں، سب ان کو مسلمان کی حیثیت سے سب ان مجالس کو تحفظ دیں، مجالس کو آفتوں سے بچائیں. مجالس کے اندر اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے جس سے کوئی دل آزاری ہوتی ہے، اس کو ختم کریں. آفات نہیں ہونی چاہیے کہ سید الشہداء کی محنت ضائع ہوتی ہے، ثانیہ زہرا کی محنت ضائع ہوتی ہے. آپ خود مجالس پڑھیں، پڑھیں سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، نہیں آتی پڑھنا کتاب لے کے پڑھیں، اپنے گھر کے اندر خود مجالس پڑھیں، تمام اہل محلہ کو شریک کریں، دعوت دیں عزت احترام کے ساتھ، جو ان کی خدمت بھی ہو سکتی ہے کریں. یہ مجالس بقاء دین کا ذریعہ ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے محرم و سفر کی ان مجالس کا نتیجہ ہے. یہ سیاست کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی شخصیت کی کاروائی نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ سب کچھ حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے، اور حسین ابن علی اتنی عزت ایک قوم کو دے سکتے ہیں. پاکستان کی قوم بھی، آج ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں، وہاں پر پریزیڈنٹ سے وہاں مل رہے ہیں ان سے جا کر، اور ان سے عزت کا مطالبہ کر رہے ہیں محرم کے اندر. چاہیے کیا تھا کہ آپ حسین ابن علی کا راستہ اپنائیں تاکہ امریکی وزیر خارجہ یا امریکی صدر آ کر پاکستان میں آئے اور پاکستان کی ملت کا بھی احترام کرے، پاکستان کی حکومت کا بھی احترام کرے. اتنی عزت پر
مردہ باد
اس مقام تک حسین ابن علی کی راہ کو اپنانے سے پہنچ جاتے ہیں. ملک و ملت و قوم اور پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے یہ عزت اسے ملے، لیکن اسے پہلے عزت کا امام چننا ہوگا. پاکستانیوں کو عزت اس وقت نصیب ہوگی جب عزت کے امام کا علم اٹھائیں گے، جب عزت کے امام کی مجلس کریں گے، جب عزت کے امام کا ذکر کریں گے اور سنیں گے، عزت کا راستہ انہیں نظر آ جائے گا. آج پاکستانیوں کو نہیں معلوم، ہمارے سیاستدانوں کو نہیں معلوم عزت کا راستہ. عزت کا راستہ اللہ نے بنایا، صرف حسین ابن علی کا راستہ ہے، لیکن اس راستے میں قربانیاں ہیں، اس راستے میں سختیاں ہیں. سید الشہداء نے ان سختیوں کو جھیلا اپنے تن پر، سید الشہداء کے خاندان نے، آل رسول نے ان سختیوں کو برداشت کیا اور پھر دین خدا کو نجات دی. اور آج ہم سب سعادت مند ہیں، کلمہ پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں. یہ سب حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے عزیز من. یہ شکرانہ بھی ہیں یہ مجالس، اور ان مجالس کے اندر شرکت کرنا یہ سعادت ہے، یہ شکرانہ ہے آپ کے لیے کہ جس ہستی نے دین بچایا ہے، کم از کم ہم روز شہادت اس پر ایک سلام تو ہی پڑھ دیں، اس کے لیے ایک آنسو تو بہا دیں، اس کی اولاد کا ذکر تو سن لیں ہم. پتہ ہے سید الشہداء نے دین کیسے بچایا ہے؟ اپنا سب کچھ قربان کر کے دین خدا بچایا ہے. سنت بچا لی، بدعت مٹا دی، لیکن اپنا کچھ بھی نہیں بچا سید الشہداء کے پاس. روایات میں ہے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام خود جنگ کے لیے آمادہ ہو کر جنگ میں گئے، اثناء جنگ میں جنگ چھوڑ کر خیمے میں واپس آ گئے اور جناب رباب سے آ کر پوچھا، میرے اصغر کا حال کیا ہے، میرا شیرخوار کیسا ہے؟ سید الشہداء کی ایک روایت ہے، الگ سے فرماتے ہیں کہ میں اصغر کو دیکھتا ہوں میری پیاس بجھ جاتی ہے. بعض علماء نے ذکر کیا ہے سید الشہداء اسی لیے جنگ چھوڑ کر آئے، جب پیاس کی شدت ہوئی تو آئے علی اصغر کو دیکھنے کہ میری پیاس بجھ جائے، لیکن دیکھا پیاس اصغر پر بھی حاوی ہے. ماں سے علی اصغر کو لیا اور لے کر جب خیمے سے چلنے لگے، رباب پوچھتی ہیں میرا بچہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے در خیمہ پہ کھڑی ہو گئی اور نگاہیں بچے کے اوپر لگائی ہوئی ہیں. سید الشہداء بچے کو لے جاتے ہیں، سفید کپڑے میں ماں نے علی اصغر کو لپیٹا ہوا تھا. سید الشہداء اپنی ہتھیلی کے اوپر بچے کو رکھا ہوا بازوؤں کے اوپر میدان میں جا کر مقتل میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر فرماتے ہیں، لعینوں، کوئی دشمنی ہوگی تو میرے ساتھ ہوگی تمہیں، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، پیاسا بچہ ہے، اس نے دودھ نہیں پیا، اس نے پانی نہیں پیا، تم نے پانی بند کر دیا ہے. عمر سعد کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوا، کچھ رونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، نہر فرات، دریائے فرات موجود ہے، گھوڑے پانی پی رہے ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، حیوانات پانی پی رہے ہیں، لیکن حسین کی اولاد جن کے صدقے میں اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، وہ دریا کے کنارے پیاسے ہیں. سید الشہداء نے جب یہ ان سے مطالبہ کیا، ان سے پانی کا کہا، عمر سعد نے اپنے لشکر کی حالت دیکھ کر ہراساں ہو کر دوڑا ہوا حرملہ کے پاس جاتا ہے اور حرملہ سے جا کر کہتا ہے، اے حرملہ، تو ماہر تیر انداز ہے، تیرا نشانہ خطا نہیں جاتا، اب وقت آ گیا ہے اپنی تیر اندازی کی مہارت کا مظاہرہ دکھا. حرملہ پوچھنے لگا، آیا حسین پر آخری حملے کا وقت آ گیا یا حسین کی مدد کو کوئی تازہ دم فوج آ گئی ہے؟ عمر سعد نے کہا، نہ حسین پر آخری حملے کا وقت آیا ہے، نہ حسین کی نصرت کو کوئی فوج آئی ہے، کوئی مدد کو بھی نہیں آیا. پوچھنے لگا، پھر میں کس پر تیر چلاؤں؟ عمر سعد کہتے ہیں، ذرا غور سے دھیان سے دیکھ، حسین کے ہاتھوں پہ سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ لائن جب حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ غور کرتا ہے، عمر سعد کا منہ دیکھنے لگا، کہنے لگا، لائن، حسین کے ہاتھوں پہ تو چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے، کیا تو چاہتا ہے میں اس بچے پہ تیر چلا دوں؟ عمر سعد نے کہا، ہاں، اسی بچے پہ تیر چلا دے، یہ بچہ میری فوج کو شکست دے دے گا. یہ بچہ اگر تھوڑی دیر یہی حالت حسین کی رہی تو میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی، جلدی کر تیر چلا. یہ لائن تیر اٹھاتا ہے، کمان اٹھاتا ہے، تیر میں لگا کر، کمان تیر کمان میں لگا کر نشانہ لیتا ہے اور دوبارہ کمان کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، تیر چلاتا نہیں ہے. عمر سعد پوچھتا ہے، تو کیوں، تیرا ہاتھ کیوں ہل گیا، تجھ سے تیر کیوں نہیں چلایا گیا، تیرا نشانہ کیوں خطا ہو گیا؟ جواب دیتا ہے، میں جب بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو حسین کی پشت پر خیمے کی طرف میری نگاہ چلی جاتی ہے، در خیمہ پہ ایک پردہ پوش کو دیکھتا ہوں، وہ اس طرح سے تڑپتی ہے جیسے مائیں تڑپتی ہیں، مجھے لگتا ہے یہ بچے کی ماں ہے. جب میں اس کی بےتابی دیکھتا ہوں، جب اس کو تڑپتا دیکھتا ہوں، اس کی تڑپ میں گویا مجھے کہہ رہی ہے، ارملا، یہ چھوٹا بچہ ہے، شیرخوار ہے، تیرے تیر کے اندازے سے بھی چھوٹا ہے، اللعین اگر تو معاف کر دے میں نہ چلاؤں اس بچے پر تیر. کہنے لگا حصہ ساتھی نہ ہو, جلدی کر اصغر پہ تیر چلا دے, بچے پر تیر چلا دے. عمر سعد نے اس کو اکسایا, اس نے دوبارہ تیر اٹھا کر کمان میں لگایا, لگا کر حضرت علی اصغر کا نشانہ لیا اور لعین نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا. جب تیر چھوڑا تیر حضرت علی اصغر کے گلے میں پار ہو گیا. 6 ماہ کے بچے کا گلا اتنا نازک ہوتا ہے, اگر تیر نہ بھی ہوتا تو گلے کو چھید دیتا ہے, لیکن تیز انی والا تیر گلے سے پار ہو جاتا ہے. عمر سعد کے لشکر میں بیٹھا ایک راوی جو منظر دیکھ رہا ہے کہتا ہے حسین کے ہاتھوں پہ جب بچے کو تیر لگا تو ایک قیامت کا منظر نظر آیا. وہ قیامت کا منظر کیا تھا؟ وہ راوی یہ کہتا ہے ہم نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پہ بچے کی حالت وہی تھی کہ جو مچھلی پانی سے باہر آ کر جیسے حالت ہوتی ہے. عزادارو آپ کو معلوم ہے کہ جب مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر پہلے غور نہیں کیا تو اب غور کر کے دیکھنا. جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو تڑپتی ہے, اپنے آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے, پھر دوبارہ زمین پہ گراتی ہے. جب چند دفعہ یہ عمل کرتی ہے پھر اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, پھر اس سے زمین سے اٹھا نہیں جاتا, تڑپا نہیں جاتا, بلکہ زمین پہ لیٹ کر آہستہ آہستہ دم ہلاتی ہے اور سر اٹھاتی ہے, اور پھر اس کے بعد چند دفعہ تکرار کے بعد اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد آخری رمک مچھلی کے اندر یہ ہوتی ہے کہ منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے, اور پھر تدریجن وہ بھی عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ راوی کہتا ہے ہم نے حسین کے ہاتھوں پہ بچے کو مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھا. کس طرح بچہ تڑپا؟ تیر لگا, اصغر حسین کے بازوؤں سے اوپر اٹھے, دوبارہ حسین کے بازوؤں پہ آ گئے, لیکن پھر بچے سے تڑپا نہیں گیا. پھر اس کے بعد بچے نے پاؤں ہلائے لیکن پاؤں دوبارہ نہیں ہل سکے, اور آخری دفعہ حضرت اصغر نے منہ کھولا, بند کیا, اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ اصغر کا منہ کھلا پھر بند نہیں ہو سکا, اور حسین کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین بڑی حسرت کے ساتھ بچے کو دیکھتے ہیں, کبھی بچے کو دیکھتے ہیں کبھی خیمے کو دیکھتے ہیں, کبھی بچے کو دیکھتے ہیں کبھی خیمے کو دیکھتے ہیں. کبھی ارادہ کیا بچے کو خیمے میں لے جاؤں, صبح سے سارے شہیدوں کو خیام میں بیبیوں تک پہنچایا. جو سب سے چھوٹا شہید ہے جسے اٹھانا مشکل بھی نہیں ہے, اکبر کو اٹھانا مشکل تھا لیکن حسین اٹھا کے لے آئے گنج شہداء میں. اصغر کو اٹھانا تو مشکل بھی نہیں ہے لیکن خیمے لے جانا بڑا مشکل ہے. کس لیے مشکل ہے؟ کہ رباب کے سامنے اصغر کا چھدا ہوا گلا جب آئے گا تڑپ کے مر جائے گی. حسین علیہ السلام نے وہی مقتل میں قبر کھود کر تکبیر پڑھ کر اصغر کو دفن کر دیا, اور خالی ہاتھ جب خیمے کی طرف واپس آئے تو ماں نے جاتے ہوئے پوچھا تھا میرا بچہ کہاں جا رہا ہے, لیکن جب حسین آئے تو ماں نے نہیں پوچھا میرا بچہ کہاں گیا, بس خیمے سے نکل آئی اور آ کر باہر دھوپ پر بیٹھ گئی. حسین نے فرمایا رباب دھوپ سے اٹھ کر خیمے میں آ جاؤ, کہا اصغر کے بغیر خیمے میں کیسے بیٹھوں. لعنة الله على الظالمين. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. خدا بندہ بحق اسمائے حسنائے خود بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق شہداء، بحق شہداء کربلا، بحق سید الشہداء. پروردگارا ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگارا جو اسیر ہیں بے گناہ ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، جو مسافر ہیں زائرین ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ واپس اپنے گھروں میں پلٹا. پروردگارا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیا سے محفوظ فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال انہیں عطا فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو محو فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، عراق میں، ایران، افغانستان و بالخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس عزا کی حفاظت فرما، بانیان عزا کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، اہل ممبر کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس، شرکائے مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.